قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان لانے کا، لیکن اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان بدوؤں سے تم ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں مبتلا نہ رہو، تم صرف مسلمان ہو گئے ہو، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو دلوں کو ٹکولے تو معلوم ہوتا کہ یہاں تو خالی ہے، خلا ہے، یقین والی بات کہاں ہے. یقین تو بہت بڑی طاقت ہے، یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. اور یہ ایمان جو ہے میں نے خاص طور پر ان سے عرض کیا، اور شاید اگلے جمعے میں اس پر تفصیل سے چند باتیں جو میں نے سعودی عرب میں دو مقامات پر الواسعہ اور ایک اور مقام پر الریاض میں تقریر میں نے باتیں واضح کی ہیں، وہ شاید میں اگلے جمعے میں اس موضوع کو اختیار کروں کہ یہ ایمان کیسے وجود میں آتا ہے، اس کی تحصیل کے ذرائع کیا ہیں. بہرحال وہ ایمان جو وہاں درکار ہے، ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایمان پیدا کرنا، ایک یہ اپنی جگہ پر ایک پرابلم ہے کہ وہ یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور یہ کام میں حوالہ دے دوں اس وقت کہ آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا تبلیغی بھائیوں کی زبان سے، یقین کی محنت، ایمان کی محنت. معلوم ہوا ایمان کے حصول کے لیے ایک محنت کی ضرورت ہے، یہ بھی از خود حاصل ہو جانے والی شے نہیں ہے. جیسے کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل فرمائی. تو یہ تو مجھ سے اور آپ سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرو. تو میں نے عرض کیا تھا ایک ہے مسلمانوں میں ایمان کی طرف ایمفیسس، تجدید ایمان کی ان کو دعوت. لیکن یہ جو آپ جس کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں، جس معاشرے اور جس قوم کی طرف، اس کو ایمان کی دعوت جو ہے سرمن کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے نہیں پہنچائی جا سکے گی. سرمن مسلمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے، واعظ مسلمان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. وہاں تو آپ کو ان کے ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان کی دعوت کو ایک فلسفیکل اپروچ کے ساتھ پیش کرنا ہوگا. یہ کام کر سکے تو وہ بات ہو سکے گی، ورنہ نہیں. اور اس کی ضرورت کا احساس تھا علامہ اقبال کو کہ جنہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام اپنے ان خطبات کا عنوان جو ہے قرار دیا ہے. اس میں ضرورت ہے کہ وقت کی علمی سطح پر جو انٹلیکچوئل لیول اس دنیا کا ہے، دور حاضر کا ہے، اس پر اسلام کو، ایمان کو ایک مربوط فکر کی حیثیت سے پیش کیا جائے. اور وہ مربوط فکر بھی وہ ہو کہ سائنس کے مختلف شعبوں میں جتنی معلومات کا خزانہ انسان نے حاصل کیا ہے ان کو اپنے اندر سمو لے، ان کو انکارپوریٹ کرے اپنے اندر، اس سے علیحدہ نہ ہو بلکہ یہ کہ اس کو بھی اپنا جز بنائے، اسے ایسیمیلیٹ کرے. جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہے، جو حقائق دریافت ہوئے ہیں، ایک ہے نظریات، نظریات کو علیحدہ رکھیے، لیکن جو حقائق دریافت ہوئے ہیں ان کو تو جب تک آپ انکارپوریٹ نہیں کریں گے اس نئے مذہبی فکر میں، اس وقت تک وہ چیز آج کے جدید انٹلیکچوئل انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ کہ ایمان پر ایمفیسس ہو، اور اس کے لیے خاص طور پر آپ امریکہ میں، اگر آپ یا اس معاشرے کے اندر جو ایلیٹ ہے ان کا، جو انٹیلیجنسیا ہے، اگر ان کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو انٹلیکچوئل لیول پر، جس کے لیے ایک لفظ بہترین جو سورہ یوسف میں آیا ہے، الا بصیرت انا ومن اتبعنی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے اے نبی، یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف میرا بلانا تامک ٹولیوں میں اور اندھیروں میں تامک ٹولیاں مارنے کی طرح کا نہیں ہے، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، جس بات کی طرف بلا رہا ہوں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے. یہ پرسنل کنوکشن پیدا ہوگا ایک داعی کے اندر، اور اس کے ساتھ وہ بلائے گا علی وجہ البصیرت، خود مومن ہو تو وہ لوگوں کو اس لیول کی دعوت دے سکے گا. پہلا تو یہ ہے جو میں نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے، اس لائن کو اگر آپ اڈاپٹ نہیں کریں، الحمدللہ کہ یہ بات بڑی خوبصورتی سے انہوں نے قبول کی، اور جو اس سیشن کو جو لوگ جو صاحب کنڈکٹ کر رہے تھے انہوں نے تو پھر بعد میں میری گفتگو کے اس حصے کی تقریباً پورے کو دوبارہ دہرایا ہے، ایک ایک بات کو، کہ یہ بات بہت صحیح ہے، یہ بات بہت درست ہے، یہ بہت ہی عمدہ ہے. دوسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ دعوت آپ کی ریولیوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، اس پر وہ چونکے. میں نے کہا نوع انسانی کی اصل ضرورت کا آپ احساس کریں. ایمان جس شے کا نام ہے وہ زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو صرف غور و فکر کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. میں کون ہوں, کیا ہوں, کائنات کیا ہے, زندگی کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, یہ ہے وہ شے جو ان سوالات کے ساتھ خود لگاپین ہو, خود گریپل کر رہے ہو, ان کے سامنے جب ایمان آئے گا وہ لپکیں گے کہ ہاں یہ ہے حقیقت, یہ ہے صحیح بات, میری دل کی پکار ہے, میری فطرت کی گواہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. لیکن عام لوگوں کی جو ضرورت ہے نوع انسانی کی بحثیت مجموعی, وہ تو یہ ہے کہ ایک نظام عدل درکار ہے, اسے ایک سوشل جسٹس کا نظام درکار ہے جس میں سیاسی جبر نہ ہو, جس میں معاشی استحصال نہ ہو, جس میں سماجی ڈسکریمنیشن نہ ہو. انسان انسان کی سطح پر ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن آنر, ہیومن فریڈم, ہیومن فریٹرنیٹی, یہ تمام چیزیں کفالت عامہ, دولت مند اور فقراء کے طبقات وجود میں نہ آ جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک جگہ پر دولت کے انبار ہے اور ایک جگہ پر فقر اور فاقہ ہے. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ ان کے صرف امیروں ہی کے درمیان گردش میں رہے. جب تک یہ نہ, ابھی آپ نے دیکھا کہ فرعون پر سب سے بڑا چارج شیٹ جو قرآن مجید لگا رہا ہے, اس نے کچھ لوگوں کو دبا لیا تھا, ان کو مجبور کر لیا تھا, ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا. تو ہم نے نرید و نمن الذین استضعفوا, ہم نے ارادہ کیا جنہیں دبا لیا گیا تھا, جن پر جبر ہو گیا تھا, ہم ان پر احسان فرمائیں اور انہی کو قوت عطا فرما دیں اور زمین میں انہی کو دبدبا عطا فرما دیں. تو یہ دبے ہوئے جو حصے ہیں نوع انسانی کے, انہیں آزادی دلانا, انہیں حقوق عطا کروانا. پھر یہ لوگ کہ جو دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں, زمیندار اور جاگیردار, اور جاگیردار پیدا ہو رہا ہے اس کا بچہ سونے کا چمچہ منہ میں لیے ہوئے پیدا ہو رہا ہے. انگریزی کی کہاوت تو یہ کہ واز بورن ود سلور سپون ان ہز ماؤتھ, میں کہتا ہوں یہ گولڈن سپون لے کر پیدا ہوتے ہیں, اور یہ ہزارہا مربے جو ہیں ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. ان کا سارا وقت جو ہے کہیں امریکہ میں گزرتا ہے, کہیں انگلستان میں گزرتا ہے, یا سردار ہیں قبیلوں کے, ان کے جو افراد ہیں ان کے تن کے اوپر کپڑا نہیں ہے, ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, وحشی اور حیوانوں کی طرح وہ بستے ہیں. بلوچستان کے عام قبائل جو ان کو جا کر دیکھیے, اور ان کے سردار اور ان کے محل اور ان کے ٹھاٹ باٹ اور ان کے یورپ میں جا کر عیش, یہ دیکھیے یہ کون سا عدل ہے, یہ کون سا انصاف ہے. دنیا منتظر ہے تیری ہے روز مکافات, یا تو یعنی یہ کب تک ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ. دنیا ہے تیری منتظر ہے روز مکافات, وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا, خواجہ از خونے لگے مزدور سازد لال ناب, از جفائے دے خدایا کس نے دے پانا خراب, انقلاب ہے انقلاب. جب تک وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے دیا تھا, وہ نظام عدل, وہ نظام قسط جس میں حقوق تھے, جس میں افراد کے لیے تمام آزادیاں تھیں, کوئی کسی پر حاکم نہیں, تمیز بندہ و آقا فساد آدمی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا علاقہ تو ہمارا بادشاہوں کے استبداد کے تحت جو ہے, کسی کو چسکنے کا, دم مارنے کا یارہ نہیں ہے. وہ تو بدنام ہے آئرن کرٹن, مطلب یہ کہ اس سے کہیں زیادہ آئرن کرٹن نہیں, بلکہ یوں سمجھئے کہ کوئی بہت بڑا دباؤ ہے لوہے کا جو ان پر پڑا ہوا ہے, کوئی شخص بول نہیں سکتا. یہ آپ جا کے چلے جائیے دیکھ لیجیے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا کہ انقلاب کی طرف آپ لوگوں کو بلائیں اور ایک نظام پیدا کر کے دکھائیں, اور وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے, یہ جان لیجئے. میں نے ان سے کہا یہ نہ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے اسلامی انقلاب وہ صرف وہاں آ سکتا ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہو, یہ بڑا مغالطہ ہے. ہندوستانی مسلمان بھی مجھ سے بات کرتے ہیں, ان سے بھی میں کہتا ہوں, سعودی عرب میں بہت کافی ہندوستانی مسلمان بھی, ان سے بات ہوئی. میں نے کہا دیکھیے, اگرچہ میں یہ کہتا ہوں پاکستان میں کہ سب سے بڑا فرض ہمارا ہے, ہم نے تو ہندوستانی مسلمان کو یرغمالی رکھا ہے ہندو کے پاس, اور ہم نے آزادی حاصل کی ہے اس کی کوسٹ پر, اور ہم نے خون کی ندیاں بہائی, اور اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ارضی ملے بقول قائد اعظم کہ جس میں ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. ہم نے تو اس نام پر پاکستان لیا تھا, لہذا سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری ہے, اور ہم نے اگر اس کے اندر جو بے وفائی کی ہے, جو غداری کی ہے, اللہ کے ساتھ بدہدی کی ہے, اس کی بہت بڑی سزا ہمیں مل چکی ہے. ملک ہمارا دو لخت ہوا, ایک لاکھ ہمارا کڑیل جوان ہندو کا قیدی بنا. اور وہ ساری داستان جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سزا کا کوڑا ہم پر ایک پڑ چکا ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بڑی سزا جو ہے آ جائے. اس لیے کہ میں نے ہر جگہ پر یہ کہا ہے, پرسوں ہی رات میری تقریر جو تھی وہ الخبر میں تھی جو مشرقی ساحل ہے سعودی عرب کا, میں نے ہر شخص سے کہا, بڑا مجمع تھا وہاں, میں نے کہا ہر شخص اپنی گریبان میں جھانکے, جو بھی پاکستانی مسلمان یہاں موجود ہیں, 1971 کے اس اتنی بڑی سزا کے بعد کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے شب و روز میں کوئی فرق واقع ہوا, میرے معمولات میں کوئی فرق واقع ہوا, میری دلچسپیوں میں کوئی فرق واقع ہوا, میری زندگی کی امنگوں اور میرے جو ولولے ہیں ان کے رخ میں کوئی تبدیلی آئی؟ ایک شخص کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اتنی بڑی سزا کا کوڑا پڑنے کے باوجود وہی لیل و نہار, وہی روز و شب, وہی صبح و شام, وہی ہمارے انداز, وہی ہمارے لچھن, وہی ہماری بے پردگیاں, وہی ہماری اریانیاں, وہی فحاشیاں. اخبارات کو دیکھیے تو بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ فحاشی, فوٹو پر فوٹے ہیں جو آ رہے ہیں نوجوان لڑکیوں کے, اور کبھی وہ موسم بہار کے لباسوں کا عنوان ہے اور کبھی وہ کسی اور طرح کا عنوان ہے, لیکن اصل شے کیا ہو, یہ خوبصورت جوان لڑکیوں کے فوٹو جو ہیں ان سے اپنے صفحات کو متعین کر سکے, جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کہیں بھی یہ ڈیلی اخبارات دنیا میں اس طرح کی رنگین تصویریں شائع نہیں کرتے, پورے پورے جو ہے ان کے سروں چھپے چلے آ رہے ہیں. یہ حال ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ اکثریتی ممالک جو ہے ان کے اوپر تو اللہ کے عذاب کا کوئی بہت بڑا کوڑا برسے, لیکن یہ اپنے دل سے خیال نکال دیجئے کہ یہ کام صرف اکثریت والے کر سکتے ہیں. میرے پاس تو اس کی ایک دلیل ایسی ہے جس کے بعد کوئی شخص بول نہیں سکتا, اور وہ دلیل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے جب عرب میں کام شروع کیا تھا تو وہ تو اکیلے انسان تھے, تنہا فرد واحد. دعوت شروع کی, ایک ساتھی بنے ابو بکر, اپنی اہلیہ محترمہ وہ دوسری ساتھی ہیں, اپنے چچا دار بھائی علی وہ تیسرے ساتھی ہیں, اپنے ہی آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ وہ چوتھے ساتھی, ایک جمع چار پانچ ہوئے ہیں. 10 برس میں بمشکل 100 افراد, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے 10 برسوں میں کایا پلٹ دی, انقلاب آ گیا, عظیم انقلاب آ گیا. تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اکثریتی ملک ہے ان میں ہو سکتا ہے؟ میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا, کوئی پتہ نہیں کہ اکثریتی ملک جو ہے ان پر تو اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے, اور اللہ تعالیٰ کسی نئے ملک کے اندر جہاں پر لوگوں میں بیسک مورل کیریکٹر موجود ہو, جہاں یہ ہو کہ جو بات کہے پھر اڑ جائے, جو بات مان لے پھر بات کہتے اس کے مطابق عمل کرے, اگر یہ کردار موجود ہے تو شاید وہاں اللہ تعالیٰ کسی اس دعوت کی جو ہے وہ جڑ بنیاد ڈال دے. بہرحال یہ جو میری بات تھی کہ آپ کی دعوت میں ایمفیسس آن ایمان, اورینٹیشن ٹوورڈز ریولیوشن, زیادہ اس کے اوپر جو ارتکاز توجہ ہے وہ ایمان پر ہونا چاہیے, اور اس دعوت کا رخ انقلاب کی طرف ہونا چاہیے, اس پر ذرا تھوڑے سے وہ حضرات کو جزبز ہوئے, اور اس کی وجہ مجھے معلوم تھی, اس لیے کہ اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کو پیسہ جو آتا ہے وہ پیٹرو ڈالر ہے, وہ عرب ممالک سے ان کو چندے آتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ اب کچھ صورت وہ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا چاہیے, اور یہ شیوخ یا عرب جو حکومتیں ہیں ان کی جو ڈونیشنز ہیں اور کنٹریبیوشن ہیں ان سے ہمیں مستغنی ہو جانا چاہیے, اور کوئی عجب نہیں کہ یہ سوچ بھی ان کی جو ہے رنگ لے آئے. لیکن اب تک صورت یہ ہے کہ یہ جو وہاں مسجدیں بنتی ہیں عالی شان, یا وہاں اسلامک سینٹرز بنتے ہیں, یا چرچ خریدے جاتے ہیں, یا جو ہے بڑے بڑے زمین کے قطعات خرید کر وہاں پر تعمیر اسلامک سینٹرز کی جاتی, اکثر و بیشتر پیسہ آ رہا ہے عرب ورلڈ سے, اور عرب ورلڈ میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ لفظ ہے وہ انقلاب ہے. لہذا جو صاحب جنہوں نے میری پہلی بات کو تو بہت ہی سراہا تھا, اس پر بھی اصولاً تو ان کا بات صحیح ہے لیکن لفظ انقلاب کچھ مناسب نہیں ہے. میں نے اس پر عرض کیا, میں نے کہا آئی انسسٹ آن دس ورڈ, یہ تو لازم ہے, اس کو جب تک آپ سامنے نہیں لائیں گے. آیت سورہ حدید کی میں نے پیش کی, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. وہ صاحب بعد میں مجھ سے ملے, 1.5-2 گھنٹے کا انہوں نے انٹرویو لیا, پرچہ جو ان کا ایک چھپتا ہے شاید کہ وہ اس میں اسے شائع کر دیں اگر کوئی جو مصلحت آڑے نہ آ جائے, لیکن انہوں نے مانا کہ بات ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہے وہ دوسرا پہلو میرے اس سال کے مشاہدے کا, وہ مشاہدہ مجھے پھر لندن میں بھی ہوا ہے. دو دن کے نوٹس پر وہاں اجتماع ہوا تھا اور ریجنٹ پارک کے جو بیسمنٹ کے اندر ہال بنے ہوئے ہیں وہ ہال پر ہو گیا تھا, لوگ کھڑے رہے. معلوم ہوا کہ کیسز کا جو ہے وہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے, آپ کو شاید یاد ہو کہ ایران کے انقلاب کو کہا گیا تھا کہ یہ کیسٹ ریولوشن ہے. خمینی صاحب تو بڑے مصنف نہیں تھے, وہ ایک دو کتابیں ان کی بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہیں, حکومہ اسلامیہ اور ولایت الفقیہ, باقی کوئی ان کی کوئی تحریریں کوئی تصانیف نہیں تھی. البتہ ان کی تقاریر تھی جو کیسٹ بن کر جتنا عرصے وہ رہے تھے عراق میں ایگزائل میں, وہاں سے بھی کیسٹ ایک کیسٹ آ جائے بس کافی ہے. ایک کیسٹ کا سمگل ہونا کون سا مشکل ہے, وہ آ گیا اس کے بعد اس کی کاپیز ہو رہی ہے اور جا رہی ہے اور وہ پھیل رہی ہے بات. اسی طریقے سے جب وہ رہے ہیں فرانس میں وہاں سے کیسٹ آتے تھے, تو یہ کہلاتا تھا یہ جو ایرانی ریولوشن جو ہے کہ یہ کیسٹ ریولوشن ہے, کیسٹ کے ذریعے سے انقلاب آیا. تو میں یہ دیکھ کر آیا ہوں اپنے اس دورے میں الحمدللہ کہ یہ درس قرآن اس کے کیسٹس اور دورہ ترجمہ قرآن کے کیسٹس اتنے بڑے پیمانے پر پھیل رہے ہیں کہ میں واقعی خود بھی ابھی اندازہ نہیں کر پا رہا. جہاں جا کر دیکھو معلوم ہوتا ہے لوگوں نے اپنے طور پر کلب قائم کیے ہوئے ہیں, بیٹھتے ہیں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر مشترک بیٹھ کر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کیسٹ یا جو آڈیو کیسٹ سنتے ہیں. باقی وہ کہ اپنی کاروں کے اندر جو لگا رکھے ہیں انہوں نے, وہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ عام آدمی جو ہے جاتے آتے کار میں سرو کرتا وہ کہتے ہیں. بہت سے میری تقاریر جو ہے لوگوں کو حفظ ہو گئی, وہ ان کو اتنی مرتبہ انہوں نے سنا کہ مجھے وہ سناتے چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیز باہر آ رہی ہے, اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میرے کیسٹ ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کا پیغام ہے اور قرآن کا پیغام جو ہے اس میں بڑی قوت تسخیر ہے. یہاں نہیں پودا لگا کہیں اور لگ جائے گا, لیکن یہ ہے کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ یہاں کوشش کریں. میں نے ہر جگہ یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں, میری تائید آپ کے ساتھ ہے, تعاون بھی ساتھ رہے گا, لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو فرض کا مقام ہے, مائی پلیس آف ڈیوٹی از پاکستان, مجھے تو وہاں کام کرنا ہے. اور میں نے وہ شواہد جو ہے بارہا بیان کیے کہ تاریخ کے اشارے مجھے کچھ ایسے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس خطے ہی سے وہ کام لے گا, اور شاید کہ ہماری یہ دولت جو گئی ہوئی ہے باہر وہاں سے واپس لوٹے یہاں اور وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے اسلامی انقلاب کے لیے. تو بہرحال ہمیں تو کام یہی کرنا ہے. اس کے ضمن میں اس وقت مجھے دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. یہاں جو کام ہم کر رہے ہیں وہی دو کام جن کے مشورے وہاں دے کر آیا, ایمان پر امفسس, اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, قرآن سیکھو اور سکھاؤ, قرآن میں ہو معتزم ہے مرد مسلمان. یہ قرآن انجمن خدام القرآن, قرآن اکیڈمی, قرآن کالج اور یہ سارے قرآن کانفرنس, قرآنی تربیت گاہیں, قرآنی سلسلہ اشاعت, حکمت قرآن کا پرچہ, یہ سب کیا ہے؟ در حقیقت یہی وہ چیز ہے کہ جس پر سن 67 سے میں نے کام شروع کیا, بلکہ اصل میں تو 65 کے اواخر سے. سن 67 میں نے لکھ دیا تھا اپنا پورا پروگرام اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام, جس کا اصل تھیسس یہی ہے, اور میں نے اپنی توائیاں اس میں لگائی اور میں خوش ہوں. شادم اور زندگی ایسے اس کے کارے کردم, میں مطمئن ہوں کہ میں نے جو بھی اپنی جس کام کے اندر اپنا وقت لگایا ہے, اب اگر یہاں وہ نہیں لا رہا, برابر نہیں ہو رہا, تو باہر میں اس کو پھلتے پھولتے دیکھ رہا ہوں. کیسٹ سے کہ جو پھیل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے برکت عطا فرما رہا ہے. اس کے ضمن میں اب یہ تقریر کا تو یوں سمجھیے کہ حصہ نہیں ہے, یہ اعلانات کے ضمن میں سمجھ لیجئے. قرآن کالج کا جو ہمارا پروجیکٹ چل رہا تھا, الحمدللہ کہ میں نے جو یہاں پہ کئی مرتبہ اعلان کیا کہ ہم نے اس دفعہ فرسٹ ایئر سے اسے شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. پہلے تو ہم تھرڈ ایئر سے لیتے تھے ایف ایس اے یا ایف اے پاس شدہ کو, اور تین سال میں انہیں گریجویٹ کرانے کا معاملہ کہ جس میں قرآن کا ترجمہ عربی زبان کی پختہ بنیاد قائم کر دی جائے. لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا تھا اس سال سے کہ فرسٹ ایئر سے میٹرک پاس طلبا کو لے کر. اس کے لیے الحمدللہ کہ ہمارے پاس داخلے کی درخواستیں 84 طلبا کی آئی ہیں, جن میں سے میں نے کل کچھ کا انٹرویو لیا ہے, اور بڑی خوشی ہوئی ہے چند ایسے بھی نوجوان آئے ہیں کہ جنہوں نے ایس سی کالج جیسے کالج کے اندر داخلہ لے لیا ہے لیکن چھوڑ کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سیکھنا ہے. یہ جذبہ اگر نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست, میرے احباب جو عرصے دراز سے میرے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں, میرے ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں, ان کی نیک خواہشات بھی ہیں, لیکن یہ کہ شاید انہیں یہ توفیق حاصل نہیں ہو رہی, وہ شاید سن سن کے سن ہو چکے ہیں. ان میں سے کسی کی مثال میرے سامنے نہیں آئی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کا رخ جو ہے بدلا ہو اس طرف. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان یکفر بہا ہاؤلاء فقد وکلنا بہا بقوم لیسوا بہا کافرین, اگر یہ اس کی ناقدری کریں گے تو ہم نے اس قرآن کے لیے قدردان جو ہے اور پیدا کر دیے ہیں. تو مجھے کل جو چند نوجوانوں کی زبان سے یہ سنا جنہوں نے بتایا کہ ہمیں داخلہ مل چکا ہے لیکن ہم نہیں, اس کو چھوڑ کر ہم آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قرآن پڑھیں. انہوں نے نام بھی لیا کہ فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا ہے وہ قرآن مجید کا درس دیتے ہیں, بہت اچھا درس دیتے ہیں, میں نے بھی ان کے درس کیے ہیں, اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہی کام کروں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایسی چیزوں سے بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے انصراح عطا فرماتا ہے, اسی لیے میں نے آپ کو بھی اس میں شریک کیا ہے کہ 84 درخواستیں ہیں, ہم ان میں سے شاید بمشکل 40 کو لے سکیں گے, اس سے زیادہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان میں سے مزید ابھی موقع ہے, اگرچہ درخواست کی تاریخ مکمل ہو چکی ہے, لیکن ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے دوستوں میں سے کوئی شخص اگر یہ سوچے اور اپنے بچے کو اس رخ پر ڈالنے کی کوشش کرے تو اب بھی موقع ہے. ہم کلاس جو ہے وہ 1 اکتوبر سے شروع کریں گے. دوسرے یہ کہ اسی ضمن میں وہ جو ہمارا دوسرا نظام ہے وہ بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے, FA FSC پاس کر کے جو لڑکے آنا چاہے ان کے لیے وہ 3 سال کا کورس رہے گا کہ 1 سال, کیونکہ ہم ان کو جو اب لے رہے ہیں فرسٹ ایئر سے, انہیں تو ہم عربی فرسٹ ایئر سے پڑھائیں گے, لیکن اب جو FSC کر کے آیا ہے فرسٹ ایئر, اس نے تو عربی نہیں پڑھی ہے, تو ان کے لیے ہمیں 1 سال اضافی لینا پڑے گا کہ عربی سکھائیں, پھر یہ کہ 3 سال میں انہیں گریجویشن کرا دیں گے, یعنی اس 1 سال کے بعد 2 سال اور. یہ نظام جو ہے اس کے لیے بھی ابھی داخلے کی درخواستیں جو ہے ہم نے مانگی ہوئی ہے, 31 یا 30 ستمبر اس کی آخری تاریخ ہے, لہذا اس کے لیے توجہ کریں جو بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں. FA FSC جنہوں نے کر لیا ہے, اب تو نتائج وغیرہ سب نکل چکے ہیں, تو وہ بھی اس میں مجھے نہیں معلوم کہ ابھی تک کتنی درخواستیں آئی ہیں, لیکن ابھی موقع ہے, وہ 30 ستمبر تک اس کی تاریخ کا وقت ہے. اس کے علاوہ تیسرا نظام جو چل رہا ہے وہاں, جو لوگ فرض کیجیے MSc کر چکے, MA کر چکے, MBBS کر چکے یا کوئی BSc انجینئرنگ کر چکے, 1 سال لگائیں اللہ کے دین کے لیے, 1 سال خالص کر لیں. الحمدللہ کہ امریکہ سے ایک نوجوان, ایک ڈاکٹر جو جن کے 2 بچے ہمارے ہاں حفظ قرآن کر کے گئے ہیں, وہی اپ سٹیٹ نیو یارک سیراکیوز کے پاس بگمٹن میں وہ رہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نیاز ان کا نام ہے, ان کا ایک بچہ جس نے وہاں پر وہ کر لیا ہائی اسکول, اب وہ 1 سال کے لیے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں آ رہا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے امریکہ ہی سے یہ بات جو ہے جب میرے علم میں آئی تھی, آ کر یہاں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وہاں ایک عیسائیوں کا فرقہ ہے مورمنز, اور مورمنز کے ہاں یہ بات طے ہے کہ ان کا جو بچہ یا بچی, جو لڑکا یا لڑکی ہائی اسکول کر لے گا یا کر لے گی, اور ہائی اسکول وہاں ہمارے FSC کے برابر ہے, لیول تو FSC سے اونچا ہوتا ہے لیکن یہ کہ برابر ہے, 12 سال کا کورس ہے, اس کے بعد 2 سال وہ لڑکا یا لڑکی صرف مذہب کے لیے لگائے گی, 1 سال ان کی ٹریننگ ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, 1 سال انہیں فیلڈ میں لے جا کر تبلیغ کروائیں گے تاکہ ان کے اپنے نظریات پختہ ہو جائیں. سب سے زیادہ بہتر تعلیم انسان حاصل کرتا ہے جب تعلیم دیتا ہے, اس سے اپنا علم بڑھتا ہے. تو 1 سال کی ٹریننگ ایجوکیشن اور 1 سال کی پریکٹیکل ٹریننگ ان دی فیلڈ, 2 سال کروا کر پھر یونیورسٹی میں داخل کریں گے. وہاں کالج کسی شے کا نام نہیں ہے, ہائی اسکول اور اس کے بعد یونیورسٹی, یونیورسٹی میں پھر مختلف کالجز ہوتے ہیں, اسکول کہلاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کے ہاں تھا, تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میں رکھوں, لیکن مجھے یہاں ابھی تک اپنے بہترین ساتھیوں میں سے بھی کوئی شخص ایسا نہیں ملا جس نے اپنے بچے کے لیے اس کے FSC FA کے بعد 2 سال جو ہے دین کے لیے لگانے کا فیصلہ. یہ ہے وہ پہلی جو بڑے مایوس کن بن جاتے ہیں اس قوم کے بارے میں کہ کیا یہاں پہ کوئی نتیجہ نکلے گا. وہ لوگ جو یہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, جو نوجوان کتنے کتنے فاصلے سے آتے ہیں, 5 میل ایوریج ہے اس شخص کے لیے جو یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, اور انہیں یہ پیغام ملتا ہر جمعے کے اندر, اور ان میں سے کوئی نہیں نکلتا کہ جس نے یہ طے کیا ہو, تو اس سے مایوسی ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ میرے لیے میرا احساس فرض جو ہے وہ ہے اصل شے. نتائج سے میں بالکل بے پرواہ ہوں, کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے, یہاں نہ نکلے کہیں اور نکلے گا, دنیا میں نہ نکلے تو آخرت میں تو نکلے گا, مجھے وہاں تو اس کا اجر و ثواب ملی جائے گا. دنیا میں بھی اس ملک میں نہیں نکل رہا, کسی اور ملک میں نکل آئے گا, اور پھر یہ کہ دنیا میں بالکل نہ نکلے تو آخرت میں تو نکلے گا, میرے لیے اس اعتبار سے مایوسی کی بات نہیں ہے، ورنہ حالات کے اعتبار سے دیکھو تو مایوسی کے بہت سے پہلو ہیں۔ بہرحال اس میں بھی ایک جو بڑی خوش آئند بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سال جو ہمارا یہ ون ایئر کورس کا ایک بیچ تھا، مختصر بیچ تھا، ان میں الحمدللہ میں دو مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک وہ نوجوان شامل رہا جو امریکہ سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں ایم ایس کر کے، ایم ایس سی کر کے آیا تھا، اس نے ایک سال لگایا یا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ایک نوجوان وہ بھی ہے، باقی سب ان کے درمیان میں آئیں گے، یہ اسپیکٹرم کے دو اینڈز بیان کر رہا ہوں، جو مزدوری کرتا تھا ابوظہبی میں، کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، شاید پرائمری کی ایجوکیشن بھی اس کی پوری نہیں، مزدوری کرتا تھا ابوظہبی میں، اس کے کانوں میں یہ دعوت پہنچی ہے قرآن کی، وہاں سے وہ چھوڑ کر آیا ہے اور یہاں پر اس نے ہمارے اس ون ایئر کورس میں داخلہ لیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بہت عمدگی کے ساتھ یہ ایک سال کا کورس عربی زبان کا ہمارا جو ہے وہ کر کے فارغ ہو رہا ہے۔ یہ دو میں نے آپ کو اسپیکٹرم کے اینڈ بتا دیے، ایک وہ جو ایم ایس سی اسٹرکچرل انجینئرنگ میں کر کے آیا امریکہ سے، ایک وہ کہ جو تقریباً ان پر مزدوری چھوڑ کر آیا ابوظہبی سے، اور ان دونوں نے یہ دو اسپیکٹرم کے یہ دو اینڈز ہیں، اور چند نوجوان ہیں، ایک سال کا کورس انہوں نے مکمل کر لیا، آج کل امتحان دے رہے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ اب جو ہمارا یہ سال شروع ہو رہا ہے 1 اکتوبر سے، اس میں پھر موقع ہے، ابھی یہ چند دن ہیں کہ جو لوگ بھی جنہوں نے ایم ایس سی کر لیا ہو، بی ایس سی کر لیا ہو، لا کر لیا ہو، یا اور ایم بی بی ایس کیا ہو، زندگی میں داخل ہونے سے پہلے پہلے خدا کے لیے ایک سال لگا لیں، اور وہ اس کے اندر پھر یہ ہوگا، یہ بالکل ہمہ وقت کا، جز وقتی نہیں ہو سکتا۔ جز وقتی تو ہم نے بہت مرتبہ کر کے دیکھ لیا، شروع میں لوگ بہت شریک ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے بات۔ جو بھی آئے ایک سال کا فیصلہ کر لے کہ ایک سال اور کچھ نہیں کرنا ہے، ہمہ وقت یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ موقع ہے، جہاں تک وہ فرسٹ ایئر کا تعلق ہے، ہائی جو سکول پاس کر کے طلبہ آئے ہیں، ان کی تو ہمارے پاس کافی درخواستیں آ گئی ہیں، ان میں سے ہم سلیکشن کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص بہت ایکسٹرا آرڈنری کوئی شخص، کوئی مثال ہو تو ان کے لیے ہم امکان ہے کہ ہم کوئی راستہ تلاش کر لیں کہ اسے بھی اکوموڈیٹ کر لیں۔ لیکن ابھی یہ دو جو کورسز ہیں، ایک وہ ایف اے ایف ایس سی والے کے جو 3 سال کے کورس میں گریجویشن والے میں داخل ہونا چاہے، اور ایک وہ جو چاہے دوسرے کئی اعتبارات سے فارغ و تحصیل ہو چکے لیکن 1 سال لگانے کے لیے تیار ہو کہ عربی زبان سیکھ لیں اور قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، ان دونوں سے میں عرض کروں گا کہ یہ ابھی 1 ہفتے کی مہلت ہے، 30 ستمبر تک وہ ہمیں درخواستیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھی انشاءاللہ تعالی یکم سے ہم جو ہے کلاس شروع کر لیں گے۔ دوسرا ہمارا کام جو ہے وہ تنظیم کے لیول پر، اگرچہ بڑی ابتدائی سٹیجز میں ہے، لیکن وہ انقلابی تنظیم ہے جو ہم قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو مشورے وہاں دے کر آیا ہوں الحمدللہ وہ چیزیں ہیں جس پر خود عمل پیرا ہوں، ایمان پر امفسس بدریہ قرآن، وہ یہ کھاتا ہے جو میں نے ابھی بیان کر دیا، اور انقلاب کے لیے ایک تنظیم اسلامی، ایک ایسا گروپ ریزسٹنس موومنٹ جو کرا سکے اسلام کے حق میں، اس کے ضمن میں بھی ہمارے جو بھی دعوتی اور تنظیمی سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کے سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کچھ مظاہرے شروع کیے، وہ مظاہرے اس مظاہروں سے بڑے مختلف ہیں کہ جو ہوتے ہیں جن میں توڑ پھوڑ ہو یا جن میں ٹائر جلائے جائیں اور 10 آدمی کھڑے ناچ رہے ہوں اور ٹریفک جو ہے وہ روک دیا جائے، اخبارات میں فوٹو صرف آ جائے، اور وہ بھی نیوسنس ویلیو کی وجہ سے، اخبار فوٹو نہیں دیں گے تو اخبار کے دفتر پر حملہ ہو جائے گا، وہ مظاہرے اور ہیں، وہ برانڈی اور ہیں۔ ہمارے مظاہرے جن لوگوں نے بھی دیکھے ہیں، یہ ایک بالکل نئی نوعیت ہے، یہ در حقیقت اس دور کا مظاہرہ نہیں ہے، تو لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کی کوشش ہے، ہوش میں آئے۔ اب اسی سلسلے کی ایک کڑی، اخبارات کی فحاشی اور اڑیانی، اس کے سلسلے میں تو متعدد ہو چکے ہیں مظاہرے، یہاں پر ٹی وی اسٹیشن پر بھی میری عدم موجودگی میں یہاں مظاہرہ ہوا ہے، ملتان میں، راولپنڈی میں، کراچی میں۔ اب ہم نے اس مہینے 27 تاریخ کو بدھ کے روز ایک مظاہرے کا فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر اس یہ ریفل جو سیور ریفل چل رہا ہے، اس کے لیے ضمیر کو بیدار کیا جائے۔ اتنے بڑے پیمانے پر جوا شاید اس ملک میں پہلے کبھی نہیں ہوا، جوئے کے اوپر جا کے چھاپے مارتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو چند لوگ بیٹھ کر جوئے کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں، لیکن یہ جوا جو اتنے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس کے لیے تو کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ علماء جو ہے جو خاموش ہیں، ان کی دلچسپیاں کسی اور ہی مسئلے کے اندر ہیں، ان کی ساری سوچ جو ہے کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا جوا اس ملک میں ہو رہا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر اس کی پبلسٹی ہوئی ہے، جتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا رجوع ہوا ہے اس کی طرف، شاید ہماری تاریخ کے اندر اس کی کوئی دوسری مثال نہیں. تو یہ دعا جو ہے جو شراب کے ساتھ جس کو قرآن بریکٹ کرتا ہے, انما الخمر والمیسر, یہ جو ہے یہ شیطان کے اعمال میں سے, رجس من عمل الشیطان, اپنی چیزوں کے لیے اس بدھ کو جو آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف اور بھی دوسری چیزیں جو ہے وہ اس میں پلے کارڈ ہوں گے. آپ اگر آج سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکالیے, یہ بھی آپ کا ایک وقت کا ایثار ہوگا. آئیے وہاں شرکت کیجیے لیکن نظم کے ساتھ, خاموش مظاہرے ہیں یہ, صرف لوگوں کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو کھڑے رہنا ہے. شاید کہ کسی کے اندر کا سویا ہوا ضمیر جاگ جائے, کسی کو ہوش آ جائے. یہ در حقیقت ہماری دعوتی سرگرمی ہے, یہ لوگوں کو بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے کہ لوگ نظر آئے کہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ جو ہے یہ کوئی کرائے پر نہیں لائے گئے ہیں, کوئی اور کسی طریقے سے اکٹھے نہیں کیے گئے ہیں, یہ اس ملک کے باعزت شہری ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور یہ کھڑے ہیں صرف یہ کتبہ لے کر کے, لوگوں ہوش میں آؤ, عذاب خداوندی کو دعوت نہ دو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج, مہادارائیاں جو چل رہی ہیں اور جو قومیتوں کا ٹکراؤ ہے, یہ سب عذاب خداوندی ہے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے یہ عذاب چلنے والا نہیں ہے, اس عذاب کی شدت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ قرآن مجید نے دو مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. میں نے تو ابھی خاص طور پر جو میں الخبر میں تقریر کر کے آیا ہوں, وہاں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایک خاص ذہن رکھنے والے اور آئی جی آئی کا بہت بڑا حلقہ تھا وہاں پر, اور انہوں نے مجھ سے بھی کچھ سوال تیکھے انداز میں کیے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہوش کے ناخن لو, یہ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اعمالکم اعمالکم, تمہارے اعمال تمہارے عامل اور حاکم بن جاتے ہیں, اور کما تکونون کذالک یؤمر علیکم, جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر جو ہے وہ عمراء اور حکام جو ہے وہ مسلط کر دیے جائیں گے. یہ اس کا مظہر ہے. معلوم ہوا تمدن اسلامی کو اس نے ترک کیا ہے, عورتوں کو پردے سے باہر ہم نے نکالا ہے, ان کو ہم لائے ہیں معاشی اور تمدنی میدان کے اندر, ہم نے انہیں اسمبلیوں میں سجا کر بٹھایا ہے. یہ سارے جرائم ہمارے اپنے ہیں, یہ تو اگلا قدم ہی ہے نا, یہ اس کی ایک منطقی انتہا ہے جو آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ نظام بدلنے والا نہیں ہے. بہرحال میرا ارادہ نہیں تھا اس موضوع پر کچھ گفتگو کا, یہ تو اسی کے حوالے سے بات آ گئی ہے. ان مظاہروں کے اندر آپ حصہ لیجئے. ملکی حالات کے ضمن میں صرف ایک بات عرض کروں گا, میں اس ملک سے جب گیا تھا آج سے 42 دن قبل, تو بہت بد دل گیا تھا یہ مہادارائی جو چل رہی ہے, اور مہادارائی جب شدت اختیار کر جاتی ہے تو غیر جانبدار کا جینا محال ہو جاتا ہے. صورت یہ ہو جاتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو تو گویا کہ تم ہمارے دشمن ہو, یا تو ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ تب تو ٹھیک, اگر نہیں تو گویا کہ تم ہمارے دشمن کے ساتھ ہی ہو, جو میرے ساتھ نہیں وہ میرا دشمن ہے, دونوں طرف سے یہی سمجھا جائے گا. لہذا یہاں کوئی آزاد بات کرنا مشکل, نہ معلوم کیا کیا معنی پہنائے جائیں گے. یہ بات کہہ دی ہے شاید اس کی حمایت کر دی ہے, یہ اس کے ساتھی ہو گئے ہیں, شاید اس کے ایجنٹ ہو گئے ہیں, تو بہت ہی زیادہ اس میں میں گیا تھا کہ شاید یہ معاملہ کہیں ایک طرف ہو جائے, یہ مہینہ سوا مہینہ میں باہر نکال آؤں, لیکن ایک چلہ نکال کر آیا ہوں, یہاں آ کر دیکھا تو معاملہ وہی کا وہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا. وہ تلخی جو ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کے منتظر ہے نگاہ, اللہ ہی بچائے کہ کیا صورتحال ہو جائے گی. خبروں کی آپ سرخیاں پڑھیے تو کب کبھی تاریخ ہوتی ہے, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, کیا بالکل اندھے ہو گئے ہیں, بہرے ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں, کسی کو کچھ ہوش نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. امید کی ایک کرن سامنے آئی, جنرل اسلم بیگ کا بیان جو سامنے آیا, معلوم ہوا الحمدللہ کہ ہمارے اوپر جو لوگ اس وقت ذمہ دار بیٹھے ہیں, ایک تو یہ کہ غلام اسحاق خان, بہت جہاں دیدہ سرد و گرم چشیدہ, بہت متحمل مزاج آدمی ہے, وہ جو کوئی کچھ کرے گا وہ کسی اصول کے مطابق کرے گا, جو بھی فیصلہ کرے گا, جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں, امید ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ کسی وقت کسی اشتعال میں آ کر, اس لیے کہ جو جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے اس کی ذرا سی غلطی اتنے ہی بڑے نتائج پیدا کرتی ہے, چھوٹی غلطی بڑے آدمی کی
بہت بڑے انتہائی پیدا کر دیتی. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو تحمل اور جو سکون اور صبر اور ثبات ان کی طرف سے اب تک سامنے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر انہیں قائم دینے کی توفیق دے, اور وہ جو فیصلہ بھی وہ کرے وہ اس ملک و ملت کے حق میں ہو اور جو دستور اور قانون ہے عین اس کے مطابق. دوسری طرف یہ کہ مسلح افراد کے بارے میں وہ میں نے بہت شروع میں بھی کہا تھا کہ الحمدللہ انہوں نے جو بھی کردار اختیار کیا, الیکشن کروائے, حالانکہ ان کے لیے موقع تھا. بالکل صحیح بات کہی اسلم بیگ نے کہ کون روک سکتا تھا ہمیں 17 اگست کو اگر ہم اس وقت حکومت ہاتھ میں سنبھال لیتے, ایک شخص بھی اعتراض کرنے والا نہ ہوتا, دنیا میں کوئی شخص نہ ہوتا جو انگلی رکھ سکتا. اتنا بڑا حادثہ ملک میں ہو گیا تھا, اچانک جو ہے اس طرح کی صورتحال سے فوج کے لیے موقع تھا. لیکن معلوم ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری ٹاپ کی جو بھی ٹاپ براس ہے ہماری ملٹری کی, وہ یکسو ہو کر فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دستوری اور جمہوری طور پر ہی چلنا چاہیے, اس میں ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. البتہ جب بھی کبھی حکومت جو ہے کسی معاملے میں مدد طلب کرے گی ہم آگے بھی. میں سمجھتا ہوں بہت ہی سیم موقف ہے, بہت ہی معقول موقف ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطا فرمائے. میں دو باتوں کے بارے میں پہلے بھی رائے تھی, آج اس سے بھی زیادہ پختہ رائے ہے میری, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ اس ملک میں مارشل لا کبھی نہیں آنا چاہیے. مارشل لا اس کے لیے سم میں قاتل ہے. پہلے بھی دو ٹکڑے کرایا تو مارشل لا نے کرایا, اور اگر اب آیا مارشل لا تو ملک ٹکڑے ہو کر رہے گا, یہ بچ نہیں سکے گا. اس کی وجہ کیا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, اور میں نے ہر جگہ جواب دیا ہے, لندن میں جواب دیا ہے, امریکہ میں دیا ہے, ریاض میں دیا ہے, الخبر میں دیا ہے, میں نے ہر جگہ جواب دیا ہے اور لوگوں نے مانا ہے. میں نے کہا دیکھیے ہمارا معاملہ یہ ہے, ترکی میں 100 برس تک مارشل لا رہے کوئی نقصان نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے, ترکی پورا کا پورا ملک ایک قوم ایک نسل ایک زبان کے بولنے والوں پر مشتمل ہے. زیادہ سے زیادہ آرمینینز ہیں نارتھ ایسٹ میں ایک کونے میں, یا کرد ہے یا عرب ہے ساؤتھ ایسٹ میں, وہ بھی ایک کونا ہے, باقی سب ترک ہیں. نسل بھی ایک زبان بھی ایک, ایک قوم, اسی میں سے فوج, اسی میں سے سول بیوروکریسی, اسی میں سے ملٹری بیوروکریسی, تو کیا فرق واقع ہوا. لیکن پاکستان کا معاملہ عجیب ہے. جب پہلا مارشل لا لگایا صدر ایوب نے, ہمارے بنگالی بھائیوں نے کہہ دیا فوج مغربی پاکستان کی ہے, ہماری نہیں ہے, کوئی حصہ ان کا فوج میں نہیں تھا, لہذا فوج کی حکومت کا مطلب یہ کہ مغربی پاکستان ہم پر حکومت کر رہا ہے. لاکھ آپ نے انہیں کھانے کو بھی دیا, پہننے کو بھی دیا, مل بھی لگا دیے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہو گئی, اور وہاں پر بڑی جو ہے وہ کیا موتی جھیل کہلاتا ہے وہ علاقہ بن گیا, گلبرگ جیسا سب کچھ ہو گیا. لیکن یہ ساری ترقی جو ہے زیرو سے ضرب کھا جاتی تھی کہ مارشل لا کا مطلب ہے مغربی پاکستان کی حکومت. ہم نے انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ مغربی پاکستان کے غلام بن جائے. کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں. نتیجہ یہ ہوا ملک دو لاکھوں میں. یہی معاملہ اس وقت پاکستان میں اب بھی ہے. پنجاب سے ہے فوج یا سرحد سے, سندھ سے کوئی فوج نہیں, فوج کا کوئی حصہ نہیں, اسی طریقے سے بلوچستان سے نہیں. مارشل لا جب بھی آئے گا یہ محسوس کیا جائے گا جنوبی صوبوں میں کہ شمالی صوبے ہم پر حکومت کر رہے ہیں, اور شمالی صوبہ بھی گالی ساری پنجاب کو پڑتی ہے, پنجابی فوج, پنجابی حکومت, پنجاب, پنجاب نے یہ کر دیا, پنجاب نے یہ کیا ہے, وہ ہے کہ جو اس ملک کو توڑنے والی شے. تو الحمدللہ کہ یہ جو بھی بات سامنے آ رہی ہے, میں نے تو یہ محسوس کیا ان کی باتیں پڑھ کر اور سن کر کہ متفق گردید رائے بو علی با رائے من, ان کی بات بالکل وہی ہے جو میری بات ہے کہ اس ملک میں مارشل لا کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے. خوفناک ترین سے اس ملک کے لیے مارشل لا ہے. اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی اب پھر اس کا یادہ کر رہا ہوں, یہ ان کی باتوں میں سے نہیں ہے, یہ میری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی حساس مذہبی مسئلے پر ہنگامہ کھڑا کر دینا اور غیر منظم غیر تربیت یافتہ لوگوں کو سڑکوں پر لے آنا, یہ بھی اس ملک کے لیے گویا کہ سب میں قاتل ہے. حساس معاملات ہیں, مذہبی معاملات ہیں, ہنگامہ ہو سکتا ہے, لوگ جان پر کھیل جاتے ہیں, لیکن نہ وہ منظم ہوتے ہیں نہ وہ ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے, لہذا ہنگامہ فساد توڑ پھوڑ, یہ تو تخریب تو ہو سکتی ہے, ان کے ذریعے تعمیر نہیں ہو سکتی. ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی, بھٹو کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی, اس دن کی بات تھی, اگر یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا یہی صورتحال ضیاء الحق صاحب کے خلاف بھی ہو جانی تھی, وہ تمام مذہبی جماعتیں پر توڑ گئی تھیں. جماعت اسلامی بھی اب پیپلز پارٹی کے قریب جا کر ایم آر ڈی میں شمولیت کے لیے شاید سوچ رہی تھی. یہی راؤ رشید صاحب ہے جنہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے کراچی میں ریلی کے اندر بلایا مہمان مقرر کی حیثیت سے. حالات اس رخ پر جا رہے تھے. میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے کہ انہیں شہادت کی موت عطا فرما دی اور اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے راستہ کھول دیا, ورنہ یہ کہ صورت وہی ہوتی. بہرحال اب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرے, جو کرنا ہے دستور کے تحت کرے. بے نظیر کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے لائے, یقیناً لائیں, یہ راستہ ہے, کھلا ہوا ہے. اسی طریقے پر جو بھی راستے قانونی اور دستوری ہیں ان کا اختیار کرنا یہ بالکل صحیح ہے. اور اس میں بھی الحمدللہ ایک کرن ہے امید کی کہ ہمارے ہاں کوئی بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ نہیں ہو سکی ہے. خرید و فروخت کے لیے پیسہ دونوں طرف تھا, کروڑوں روپے جو ہے کروڑوں کی قیمتیں بھی لگی ہیں, لیکن معلوم ہوا کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی ہمارے ہاں آ گئی ہے. اب لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی پارٹی ایفیلیشنز کا احساس ہو گیا ہے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب جو کرنا ہے فلور آف دی ہاؤس پر کرو, اور وہاں پر جا کر ہندوستان کی مثال سامنے رکھیے کہ وہاں اندرا گاندھی اگر حکومت سے محروم ہوئی تو ووٹ کی بنیاد پر, دوبارہ آئی تو ووٹ کی بنیاد پر. یہی راستہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ جو بھی کوشش کی جا سکتی ہو کوئی شخص کرے. میری صرف یہ دو باتیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر جو اس وقت فضا بن گئی ہے اس کو بہتری کی طرف اس کا رخ موڑ دے, اس لیے کہ تمام انسانوں کے دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کے اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے. یصرف کیف یشاء, اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے, وہ ان لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اور وہ اپنی ذاتی یا گروہی یا جماعتی مفادات سے ملک اور قوم کے مفادات کو بالا تر رکھ کر سوچ سکے. یہ میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان دونوں جو بھی فریق ہیں ان کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال دعا یہ ہے کہ فوج جو موقف اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے اس پر استقامت عطا فرمائے, اور دستوری اعتبار سے بلند ترین جس کا مقام ہے اور جس کو آخری اختیار حاصل ہے اللہ تعالیٰ اسے تحمل, استقامت, صبر, ثبات, تدبر یہ دیے رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سوج عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آپ نے چھ جمعوں میں کافی عیش کیا تھا تو آج تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا, گھبرائیے نہیں, ذرا ایک منٹ بیٹھیے. ابھی مظاہرے کا وقت اور جگہ کا تعین کر دیجئے. یہ مظاہرہ بدھ کے روز 27 ستمبر کو عصر کی نماز کے فوراً بعد مسجد شہداء ریگل چوک پر ہوگا. تو مسجد شہداء ہی میں جمع ہونا ہے لوگوں نے. اس کے لیے جو حضرات بھی آئیں سر آنکھوں پر, لیکن وہ ان تمام آداب اور اصولوں کی پابندی کریں اور اپنی بات, اپنے وجود کو صرف وہاں پر جو ہے ایک چیز کی اخلاقی تائید کے لیے وہاں پر قائم رکھیں. باقی کوئی نعرے بازی نہیں, کوئی توڑ پھوڑ نہیں, کوئی ٹائروں کا جلانا نہیں. یہ بیچارے مال روڈ کے تاجر جو چیخ رہے ہیں تو ہم انہیں کوئی شکایت کا موقع انشاءاللہ نہیں دیں گے. ایک بچی کے بارے میں لکھا گیا ہے, 5 سال کی عائشہ, بچی زیر علاج ہے, ڈاکٹر مایوس ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ڈاکٹروں کی مایوسی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس سے آگے نہیں ہے. دعا کرے اللہم اشف لہا وارحمہا, اللہم اشف لہا وارحمہا. قرآن کالج کے سال دوم کے طالب علم نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا مغفرت کرے. اللہم اشف لہا وارحمہا وادخلہا فی رحمتک وحاسبہا حسابا یسیرا. یہ اعلانات 27 ستمبر بروز بدھ مسجد شہداء کے باہر مظاہرہ ہوگا. سیور ریفل کے خلاف اور موجودہ بدمنی کی وجہ ہمارے اعمال ہیں, توبہ کی منادی. جن احباب نے شرکت کرنا ہو نماز عصر مسجد شہداء میں پڑھیں. وقت نماز جو ہے وہاں عصر کا وقت جو ہے 4:30 بجے ہے. نظم کی پابندی شرط ہوگی. لاہور کی تمام تنظیموں یعنی تنظیم اسلامی کی مختلف شاخیں جو ہیں ان کا ایک مشترک اجتماع ہوگا جمعرات 28 ستمبر کو بعد نماز مغرب, مرکزی دفتر تنظیم اسلامی گڑی شاہو میں. تمام رفقا جو یہاں موجود ہیں نوٹ کر لیں. نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالی سوال جواب کی نشست ہوگی. کل بروز ہفتہ قرآن اکیڈمی میں درس قرآن نہیں ہوگا, یہ نوٹ کر لیجئے. ابھی ذرا مجھے کچھ تھوڑا سا وقفہ آرام کا درکار ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.